الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال تعالى لتسألن يومئذ عن النعيم وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد میرے قابل احترام بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا یہ سلسلہ دن رات ہم پر بارش کی طرح جاری و ساری ہے بقول حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے کہ بارش کے قطروں کو شمار کیا جا سکتا ہے صحرا کے ریت کے ذرات کو شمار کیا جا سکتا ہے آسمان کے ستاروں کو شمار کر سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا ممکن نہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو شمار کرو تو اس کا احساس اس کا شمار نہیں کر سکتے نعمت اللہ یہ واحد کا صیغہ استعمال کیا حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر کا رمضان میں ایک واقعہ نقل کیا ہے واقعہ تو تراویح سے تعلق رکھتا ہے لیکن اسی ضمن میں اپنے شیخ اور مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی نور اللہ مرحلہ کا مقولہ نقل فرمایا ہے کہ اللہ کی ایک نعمت کے اندر اتنی بے شمار نعمتیں چھپی ہوئی ہیں کہ آدمی ان کو شمار نہیں کر سکتا آپ حضرات فضائل صدقات کو سنتے ہیں اس میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک مرتبہ ایک آدمی کسی اللہ والے کے یہاں مہمان ہوا اور انہوں نے اس کے سامنے لا کر روٹیاں رکھی اب وہ روٹیوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا ہے کچی پکی جلی بنی تو ان بزرگ نے کہا کیا دیکھتے ہیں یہ روٹی تیار ہو کر میرے اور آپ کے سامنے آئی وہاں تک اس میں 360 محنتیں لگ چکی اللہ کی 360 مخلوقات نے اس روٹی کے تیار ہونے میں گویا اپنی محنتوں کو لگایا ہے اللہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے بیا شمار کرا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی تقسیم کے لیے جن فرشتے حضرت میکائیل کو مقرر کیا ہے وہ اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابرو بادو بھو خرشید و فلک در کارن تا تو نانے بکف آری و بغفلت نخلو ابرو بادو بادل اور ہوا بھو خرشید اور سورج اور چاند در کارن اللہ کی ساری مخلوقیں یہ محنت میں کام میں لگی ہوئی ہے تا تو نانے بکف آری و بغفلت نخلی تاکہ تم جو ہے روٹی حاصل کر کے اس کو غفلت سے نہ کھاؤ اور جو ہے اللہ سے غافل ہو کر کے اس کو استعمال نہ کرو یہ ہمارے بہرے کو سرگشتہ شرط انصاف نہ ہوا کہ تو فرما نہ بھائی یہ ہمارے بہرے تو سرگشتہ وہ فرما بڑھتا شرط انصاف نبوت کے تو فرما نہ بھری کہ اللہ کی یہ ساری مخلوق تیرے لیے محنت میں لگی ہوئی ہے اور تیری اطاعت اور فرما برداری کر رہی ہے یہ تو انصاف کی بات نہیں کہ تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہ کر یہ اللہ کی گویا یہ نعمتیں حضرت شیخ ساجد رحمتہ اللہ علیہ نے ایک جگہ عجیب جملہ فرمایا غالباً گلستان کے شروع ہی میں ہر نفس ایک ایک کلو میر امید حیات ہے بچوں برمی آئے وہ فر رہے تھا پس در ہر نفس سے دو نعمت موجود وہ بر ہر نعمت کے شکر ادا کہ ہر وہ سانس جو اندر جاتی ہے وہ آدمی کی زندگی کو بڑھانے والی ظاہر سانس نہیں جائے گی تو آدمی کی زندگی کیسے بڑھے بچوں برمی آئے وہ فر رہے تھا اور جب وہ سانس باہر آتی ہے تو آدمی کو ایک فرحت اور خوشی کا احساس ہوتا ہے اس لیے کہ اگر اندر کی سانس اندر رہ جائے تو آدمی گھٹن محسوس کرتا ہے تنگی محسوس کرتا ہے جب باہر آتی ہے تو اس کو ایک فرحت اور مسرت کا احساس ہوتا ہے تو چون برمی آئے گھٹن رہتا بس در ہر نفس سے دو نعمت موجود ہر سانس کے اندر اللہ کی دو نعمت ہے اس کا جانا بھی ایک نعمت اور باہر آنا بھی نعمت اور ہر نعمت سے شکر مالی اور اللہ کی ہر نعمت کے اوپر شکر والی ہے بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا ادا کر سکتا ہے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے اے من وعلا داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور اے داؤد کے گھرانے والوں یا پھر یہ ہے کہ خود حضرت داؤد ہی کو خطاب ہے کہ اے داؤد اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ تیری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں اس لیے کہ جب شکر ادا کریں گے تو شکر ادا کا ادا کرنا یہ بھی تیری ایک نعمت ہے اب پھر اس کا شکر ادا کیا جائے گا تو ہم تو تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہیں تو باری تعالیٰ نے فرمایا داؤد جب تم یہ سمجھ گئے یہی کہا قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور آپ کی تربیت پر کہ آپ نے ایسی ایسی دعائیں سکھلائی ان کے پڑھ لینے سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے اللہ نے اس کو گویا شکر کے قائم مقام قرار دے دیا یہ شکر جو ہے نا اللہ کی نعمت کا یہ عجیب و غریب چیز ہے شیطان اسی راستے سے انسان کی راہ مارتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے مردود کیا تو اس وقت اللہ کے سامنے اس نے بڑی جرات کے ساتھ یہ دعویٰ کیا تھا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ یہ باری تعالیٰ تیرے ان بندوں کو اور انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے دائیں اور بائیں سے ان کے اوپر حملہ کروں گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا لَآتَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ تم اے اللہ تو ان بندوں میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا واقعہ ہے ہم سے بڑا ناشکرا کوئی نہیں ہر وقت ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں استعمال کرتے ہیں ذرا سی کوئی تکلیف آ گئی تو شکایت کا دروازہ ایک بیماری آ گئی پیٹ میں درد بہت ہے بڑی تکلیف ہے کیوں ہو گیا اتنا نہ ہو گیا عین اس وقت جبکہ پیٹ میں درد ہے کوئی سانس لے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہوا کو اپنی زندگی کے برقرار رکھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اللہ کی نعمتیں آنکھیں ہیں ان کو استعمال اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کان سے سن رہے ہیں یہ شمار نعمتیں اللہ کی ہیں اس وقت استعمال کر رہے ہیں صرف ایک تکلیف ہے پیٹ اس کو لے کر بیٹھے اور وہ بھی اگر آدمی غور سے دیکھتے یہ بھی عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے وقت سب لوگ قریب آ جاتے ہیں. بیٹے ہیں وہ ابا بیمار ہو گئے, سب بیٹے اپنے کام کاج چھوڑ کر باپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. بیٹیاں باپ کے کام کاج چھوڑ کر باپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں, بیوی کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. دوست فون کر رہے ہیں کہ کیا ہوا سنا آپ کے پیٹ میں درد ہے, آپ کو تکلیف ہے. آدمی کو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والے اور چاہنے والے کتنے ہیں. جب تک کہ یہ باہر کیفیت پیدا نہ ہوتی کہاں اس کا اندازہ ہوتا. تو بہرحال یہ نعمت کے اللہ کی نعمتوں کا احساس اور اس کا ادراک, یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہر قسم ناقص کو عطا نہیں فرماتے. ہمارے بزرگوں میں ایک حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ, جو حضرت نیاز صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں اور جو ہے وہ دیوبندی کے رہنے والے تھے, تو ان کے متعلق حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عجیب و غریب جو ہے آپ کا مزاج تھا, تربیت کا عجیب و غریب انداز تھا. ایک مرتبہ جو ہے نام ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ کیا ہے. الحمد للہ میری آنکھیں سلامت ہیں, میں اسے دیکھنے کا کام لے رہا ہوں, میری زبان سلامت ہے, میں بولنے کا کام لے رہا ہوں, میرے کان سلامت ہیں. دیر تک مختلف چیزیں گنواتے رہے, بس ذرا سا بخار ہے. دیکھو یہ بخار اور ہم اور آپ ہوتے اس بخاری کو ایسے انداز سے پیش کرتے اللہ تعالیٰ کی ساری نعمت ہے. ہر ایک کی سوچ کا دیکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی گلاس میں آدھا گلاس دودھ کا بھرا ہوا ہے تو ایک آدمی یوں کہے گا کہ یہ آدھا خالی ہے. اس کی تعبیر دیکھو, وہ دودھ ہے وہ بول نہیں رہا ہے کہ آدھا گلاس خالی ہے. اور ایک دوسرا آدمی یوں کہے گا کہ آدھا دودھ سے بھرا ہوا. تو گویا تعبیر کا انداز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر وقت آدمی کو ادراک اور احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمت دی. تو ان بزرگوں نے اس مہمان سے یوں کہا کہ کیا دیکھتے ہو, یہ روٹی تیار ہو کر کے آئی, وہاں تک جو ہے 360 محنتیں اس میں لگ چکی ہیں. اور پھر گنوایا, اب آپ یوں کہیں گے اس کے بعد کھیتی کرتے ہیں وہ بیلوں, بیل کی محنت لگی, ہل کی محنت لگی, یہ ہل بنانے والا جو بڑھئی تھا اس کی محنت لگی, ہل میں جو لوہا لگا ہوا ہے تو لوہار کی محنت لگی. اب آپ کہیں گے آخر تو ٹریکٹر کا زمانہ ہے, تو میں کہوں گا کہ محنتوں کی تعداد بڑھ گئی. ہل کا لوہا جو ہے وہ تو ایک لوہار بناتا تھا, ٹریکٹر تو ٹریکٹر ہی کے اندر 300 مزدور بناتے ہیں. سمجھا ہے کہ نہیں, اب 300 کے بجائے پتا نہیں کہہ سکتے ہزاروں محنتیں لگی. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت میں بے شمار نعمتیں چھپی ہوئی ہیں. اللہ کی نعمتوں کا شکر ہم پر واجب ہے. اب شکر کیا ہے؟ شکر ایک تو ہے زبان سے آدمی کا شکر ادا کرنا, کہ آدمی آپ یوں کہیں اللہ تیرا احسان و شکر ہے کہ تو نے یہ نعمت ہمیں ادا کرنا ہے, یہ زبانی شکر کہلاتا ہے. اور ایک ہے حقیقی شکر, اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت جس مقصد کے لیے ادا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اس مقصد میں استعمال کرنا, اس نعمت کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں جو ذمہ داریاں ہم پر ڈالی ہیں ان کو پورا کرنا. ایک مال کی نعمت ہے, ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا اور روزانہ ہی کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بہت دولت دی, کیا تیرا شکر ادا کروں, یہی اللہ کروں تو والا کر شکر. روزانہ سینکڑوں میں تو یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے لیکن وہ مال غلط جگہ استعمال کرتا ہے. اب یہ زبانی شکر تو کرتا ہے لیکن اس مال کی نعمت کا جو حق اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لازم کیا کہ اس مال کو ایسی جگہوں پر خرچ کرو جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے, تو یہ اس کا حقیقی شکر کہلائے گا. میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ بھائی دیکھو آپ حج کے لیے گئے, عمرے کے لیے گئے, وہاں سے اپنے رشتے داروں کے لیے دوستوں کے لیے ہدایا تحائف لائے, وہاں آپ نے یہ بھی سوچا کہ بھائی اپنے امام صاحب کے لیے بھی ایک عمدہ قسم کا رومال لے جاؤں. ہاں مجھے پیچھے پاک وقت کی نماز پڑھتا ہوں, آپ شاندار قسم کا ایک قیمتی عربی رومال لائے اور دل میں آپ کی یہ نیت ہے کہ امام صاحب اس کو جمعہ کے دن امام کے طور پر اپنے سر پر لگائیں گے یا ڈال کر کے آئیں گے تو میرا دل خوش ہو جائے گا. یہ صحیح استعمال. اب آپ آئے فارغ ہو کر میرے یہاں سے سب ملاقات کے لیے آئے, امام صاحب بھی آئے, آپ نے ان کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کیا, انہوں نے ہدیہ قبول کرتے ہوئے زبانی طور پر دیر تک آپ کا شکریہ ادا کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ خیر دے, آپ کا حج عمرہ قبول فرمائے, نفقات کا نعمت وغیرہ عطا فرمائے, سب کچھ کہا تو آپ نے, لیکن آپ کے دل میں تو یہ تھا کہ میں یہ عمرہ اس لیے لے جا رہا ہوں کہ وہ جمعہ کے روز اس کو امام کے طور پر یا سب پر ڈال کر جمعہ کی نماز پڑھائیں گے. چنانچہ آپ کے اس عمرہ کے کہنے کے بعد جو سب سے پہلا عمرہ آیا, آپ بھی اپنی عادت کے خلاف جلدی سے آ کر منبر کے قریب جائیں گے. آج تو امام صاحب میرے والا عمرہ وہ سر پہ باندھ کر خطبہ دینے کے لیے آئیں گے, لیکن جب امام صاحب تشریف لائے آپ کو مایوسی ہوئی کہ نہ تو کوئی امام کے طور پر بنا ہوا ہے نہ ایسے ہی ڈال رکھا. چلیے آپ نے اپنے دل کو تسلی دے دی کہ اس جمعہ کو نہ صحیح بار بار آئی, دوسرے جمعہ کو بھی آپ آ کر جلدی, اب کی مرتبہ بھی آپ کو مایوسی ہوئی, اور اس کے بعد تو آپ کو جو ہے آپ نے یہ دیکھنا بھی چھوڑ دیا کہ پتہ نہیں چل گیا. ایک دن اپنے بچے کی تعلیم کے سلسلے میں, وہ بچہ مدرسے میں انہی کے پاس پڑھتا تھا, کوئی بات چیت کرنی تھی, آپ اس گھر سے ان کے گھر تشریف لے گئے. گھر میں جب داخل ہوئے تو دروازے میں قدم رکھتے ہی دیکھا کہ جہاں وہ پاپوش ہوتا ہے وہاں پوچھنے والا ہوا وہ جمعہ بچھا. آپ جب یہ منظر دیکھیں گے تو آپ کہیں گے انہا لیلہ میں نے کہا اس آدمی کو امام یہ نہ رومال دے دیا, آئندہ کبھی کوئی ہدیہ ان کو کیوں. اب دیکھیں زبانی شکر ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی, لیکن جو اس کا حقیقی مقصد آپ کے دل و دماغ میں تھا اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا. تو آپ نے فوراً یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ کبھی لئن شکر تم لازین ہو لئن کفر تم ان عذابی لشدید, کہ میں ہماری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے, اس کی قدردانی کرو گے, وہ نعمتیں جس مقصد کے لیے دی گئی ہیں وہ مقصد پورا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا, اور اگر ناشکری کرو گے ناقدری کرو گے ان نعمتوں کا جو حق میں نے تم کو ادا کیا اس کو ادا نہیں کرو گے تو ان عذابی لشدید میری گرفت اور میرا عذاب بڑا. اللہ تعالیٰ کی انہیں نعمتوں میں ایک عظیم نعمت جیسا کہ ابھی آپ نے سنا اولاد ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد والی نعمت ایسی عظیم عطا فرمائی ہے, وہ تو اس سے پوچھو جس کے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے. بہت سے لوگ تو اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان کی داؤں پر تو پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں اور کیسی کیسی کفریہ شرکیہ حرکتیں کرتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ ایمان سے معلوم ہو جاتے ہیں. تو یہ اولاد والی نعمت اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے. اس نعمت کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کچھ ذمہ داریاں ڈال رکھی ہیں. اب وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ عام طور پر ایک عام آدمی مسلمان کوئی سمجھتا ہے اولاد کی نسبت سے میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کروں, پہننے اوڑھنے کا انتظام کروں, رہنے سہنے کا انتظام کروں, مختصر طور پر روٹی کپڑا اور مکان تین چیزیں. کہ یہ تین چیزوں ہر آدمی نہیں سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی میرے ذمہ لازم کیا ہے, اور اگر یہی سمجھ کر اور یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے اگر وہ دور بھاگ کرتا ہے محنت مزدوری کرتا ہے تو بھی کامیاب کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے یہ کر رہا ہے. لیکن ہم جس وقت یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں دور دور تک ہمارے دل میں یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہم بچوں کو کھانا لا کر کے دے رہے ہیں یا کپڑا پہنا رہے ہیں یا ان کی رہائش کا انتظام کر رہے ہیں, ایسا کر کے ہم اللہ کا کوئی حکم پورا کرنا کے دل میں دور دور تک خیال نہیں آتا. تو سوال کیا ملے گا؟ سوال تو احتساب پر ملتا ہے. کوئی بھی عبادت, کوئی بھی اللہ کا حکم جب کوئی آدمی من کا من سام رمضان, ابھی رمضان گزرا, بخاری شریف کی روایت من سام رمضان ایمان و احتساب وہ پھر قدم من کام رمضان ایمان و احتساب, گویا رمضان کے روزے, رمضان کا قیام, لیلت القدر کا قیام, یہ سب ایمان کے ساتھ احتساب. احتساب کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں اور میرے اللہ کے اس حکم کے پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اجر و ثواب مل رہا ہے. یہ نیت ہونی چاہیے, یہ دل میں تصور ہونا چاہیے. اسی کا نام احتساب ہے. جب تک کہ احتساب نہیں ہوگا ثواب ذمہ داری پوری ہوگی لیکن ثواب نہیں حاصل ہوگا. کل کو قیامت میں یہ آپ نے کھلایا پلایا اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ نہیں ہوگا آپ سے کہ ہم نے اپنے آپ کے اولاد کا کھانے پینے کی ذمہ داری, پہننے اوڑھنے کی ذمہ داری, رہائش کی ذمہ داری آپ پر ڈالی کہ آپ نے پوری نہیں کی, اسے سلانا پوری کر دی. لیکن یہ سب پوری کی تھی یہ سمجھ کر نہیں کہ اللہ کا حکم ہے, اس سے ثواب نہیں ہے. ثواب تو اسی صورت میں ملے گا جب اللہ کا حکم سمجھ کر کے اس کو پورا کیا گیا. چلیے اللہ کا حکم سمجھ کر کے پورا کیا, لیکن عام ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ اولاد سے متعلق یہی تین چیزیں ہیں جو ہمارے ذمے ہیں اور اسی میں میرا زندگی کا پورا ایک چکر چل رہا ہے. آدمی پیدا ہوا وہاں سے لے کر موت تک بس اسی میں ڈوبتا رہتا ہے. یہ نا یہ ہے گولو کا بیل ہے, اس کی طرف کرتا رہتا ہے. صبح اٹھا گیا شام کو آیا محنت مزدوری کر کے لیتا ہوں. اب اولاد سے متعلق یہ تین چیزیں, یہ تین ذمہ داریاں جو ہمارا آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے جو ہے اپنا فریضہ اور اپنی ذمہ داری پوری کر لی. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ کام آپ ہی کرتے ہیں دنیا کو, یا مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں, کیا وہ اپنے اولاد کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے اور رہائش کا انتظام نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. تو پھر آپ کی کیا خصوصیت کی؟ بلکہ ایک قدم اور آگے میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کو انسان ہے, دنیا کے جانور فضا میں اڑنے والی ایک چڑیا اور جنگل میں رہنے والا ایک درندہ, وہ بھی اپنی اولاد کے لیے کھانے پینے اور ان کو سردی گرمی سے بچانے اور دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف سے بچانے کے لیے انتظام کرتے ہیں, چڑیا بھی اپنی چونچ میں پانی یا دانا لا کر اپنے اس بچے کے منہ میں ڈالتی ہے جو خود ابھی جو ہے پانی اور دانا لانے کی طاقت رکھتا نہیں ہے, گویا وہ بھی کھانے پینے کا اور اس کی رہائش کے لیے وہ بھی گھونسلہ بناتی ہے. یہ بات اور ہے کہ وہ جانور ہیں اور ہم انسان ہیں. انسان کو اللہ نے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ عقل دی, اس لیے انسان اپنے اولاد کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے معاملے میں جانوروں سے دو قدم آگے ہے, بہت زیادہ جدرسی سے اور بہت زیادہ اس سے کام لیتا ہے. لیکن نفس ضرورت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جانوروں میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں. تو کیا آپ یہ کام کر کے ہم نے اپنی سطح کو اونچا بنایا, اپنا لیول اونچا کیا؟ نہیں, جو لیول جانوروں کا ہے وہی. جہاں یہ تو وہ تقاضے ہیں جو ہماری اولاد کے اندر اللہ نے بحیثیت ایک جاندار کی, بحیثیت ایک حیوان, انسان کے ایک حیوان, حیوان یعنی جان رکھنے والی چیز, جاندار جانور جس کو بولتے ہیں جس میں جان, تو ایک جاندار ہونے کی حیثیت سے یہ تین تقاضے اللہ نے ہر جاندار میں رکھے. یہ تو ہم پورے کرتے ہیں, لیکن انسان جو ہے جاندار ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی, اس کے اندر انسانی اوصاف, ایک انسان کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے, ایک جانور اور انسان کے اندر جو امتیازات ہیں, وہ انسانی خوبیاں پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں. اور ہماری اولاد جو ہے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے, مسلمان ہے. اللہ نے جو ہے ان کو اسلام کی دولت سے بھی نوازا ہے, بحیثیت مسلمان اس کے اندر جن خوبیوں کو ہمیں پیدا کرنا چاہیے, ایمان اور اسلام اور ایمان اور اسلام کی نسبت سے جو ایمانی اوصاف اور خوبیاں, ایمان بزوں سبون شابتن یا ستون شابتن, ایمان کی 60 سے یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں جو کمالات ہمیں بتائے گئے ہیں, کیا ان خوبیوں اور کمالات کو اپنی اولاد میں پیدا کرنے کے لیے ہم اور آپ محنت کرتے ہیں, اس کی طرف کوئی توجہ دیتے ہیں؟ حالانکہ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف ہمیں خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور یہی وہ چیز ہے جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بحیثیت ایک مسلمان کے مقدر بنایا ہے. قرآن کریم میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیا ہے جہنم کی آگ سے بچانا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کی شکل میں جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان احکام سے اپنی اولاد کو واقف کر کے اس کے مطابق ان کی زندگی بنے اس کے لیے کوشش اور محنت کرنا, یہ ہے اپنے آپ کو اور اولاد کو جہنم سے بچانا. قرآن میں باری تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کی کچھ خوبیاں اور کمالات میں بھائی بات الرحمان اس میں ہے, والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ کے وہ رحمان کے بندے یہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہماری اولاد ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. کیا ہے حدیث شریف میں ہے کہ آدمی جب اپنی اولاد کو اور اپنے ماتحتوں کو اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہوا دیکھتا ہے اس کا جی ٹھنڈا ہوتا ہے, اس کو خوشی ہوتی ہے. ویلی اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے بن جائیں اور جاننا نہیں ماما, اے اللہ تو ہم کو نیک لوگوں کا سردار اور باس بنائی ہو. تو نیک لوگوں کے سردار ہم کب بنیں گے؟ جبکہ ہماری اولاد کیا بنے گی؟ نیک بنے گی تو ہم سردار نیک لوگوں کے بنیں گے. اگر سردار ہماری اولاد نیک نہیں بنی تو جیسا کہ ایک آدمی ایک مرتبہ ایک آدمی اپنے بیٹوں سے ناراض ہو کر کہتا ہے اے گدھو, بیٹوں نے کہا آپ ہمارے ابا ہیں, اگر ہم گدھے ہیں تو آپ گدھوں کے باپ ہیں. صحیح بات ہے. تو جاننا تقیر امامہ کا مطلب یہی ہے کہ ہم اگر اپنی اولاد کو اچھی خوبیوں سے آراست کریں گے تو یہی اولاد ہمارے ماتحت ہے اور یہی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہی ہمارے لیے زینت ہے, یہی ہمارے لیے کیا ہے فخر کا سبب ہے, یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, ادھر مات انسان انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند میٹر بند ہو جاتا ہے الا من صلاح. البتہ تین سلسلے ایسے ہیں جو باقی رہتے ہیں, صدقہ جاریہ ہے, کوئی ایسا نیکی کا کام کیا جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, کوئی کنواں بنا دیا پانی, کوئی مدرسہ بنا دیا, کوئی مسجد بنا دی, بڑا لوگوں کو اٹھا دیتا اور انتفا ہو گئی, یا کوئی علمی سلسلہ جاری کیا جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھایا جا رہا, پڑھا دیا, کسی کو نماز سکھا دی, وہ دوسروں کو سکھا رہا ہے, وہ آئندہ اور لوگوں کو سکھائیں گے سلسلہ. او ولد صالحین یلدہ, یا کوئی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. ولد صالح کب بنے گا؟ ماں کے پیٹ سے بچہ صالح بن کر کے آتا نہیں, ماں صلاحیتیں لے کر تو آتا لیکن جو ہے صالح بن کے آتا نہیں, تو اس پر کیا کرنی پڑتی ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے. جب تک کہ آدمی محنت نہیں کرے گا وہاں تک اس میں نیکی آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے اور کائنات کی ہر چیز کو اس طرح بنایا ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر دونوں چیزیں ہیں, خیر بھی ہے اور شر بھی ہے, لیکن شر فطری طور پر ہے اور خیر جو ہے وہ محنت کرنے سے اس کے اندر آتا ہے. اس کے اور موقع پر اس کی انشاءاللہ تشریح کروں گا. تو بہرحال یہ اولاد ہمارے حق میں فطری آئیے اسی وقت بنے گی, اور یہ ہم اپنے اولاد کے متعلق ہمیشہ ہماری سوچ جو ہے بڑی مضمون ہے. تو ہی ناداں چند گلیوں پر ناد کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے. آج ہم اپنے اولاد کے متعلق یہ تو سوچتے ہیں کہ میں مروں تو میرے مرتے وقت میرے ہر بیٹے کا مکان الگ ہو, بنگلہ الگ ہو, کار الگ ہو, اس کے ہر ایک کے لیے اتنا جو ہے بینک بیلنس ہو, اور جو ہے اس کے ہر ایک کے لیے دکان الگ ہو, کاروبار الگ ہو, یہ سارے کو دھیرے سے کوششیں کر کے جاتے ہیں لیکن کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں اپنے اولاد کو ایسی محنت کرتے جاؤں کہ ہر ایک اللہ کا مجھے فرما بردار اور اللہ کے دین کا کام کرنے والا ہو. اس کو خیال نہیں آتا. ہمارا بس ذہن اسی مال و دنیا دنیا کی مال و دولت کا مطلب ہے. خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اشارہ کرتا تھا, انہوں نے ایک مرتبہ اس کے اندر واقعہ لکھا. ایک دن مغرب کی نماز دلی کی جامع مسجد میں پڑھنے کے بعد نکلا تو ذرا دیر سے نکلا تو دیکھا ایک بڑا بڑے میاں جو ہے لکڑی کا پیالہ لے کر بھیک مانگ رہا. کہا میں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کسی اونچے گھرانے سے آدمی تعلق رکھتا ہے. تو خیر کام تک سارا دور ٹھہر گیا جب سب لوگ چلے گئے اور یہ بھی پھر کوئی نہ رہا تو جانے لگا. جب میں اس کے پیچھے پیچھے گیا کہ کون ہے ذرا دیکھوں, تو جمنا کے کنارے پر ایک چوپڑ پڑتی تھی, اس میں جھوپڑے میں جا کر داخل ہوا کہ میں اس کے پیچھے جا کر گیا اور پھر اس سے پوچھا قسم دے کر کہ تم بتلاؤ تم کون. تو کہا کہ میں ہندوستان کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کا نواسا. یہ دنیا کی دولت آج ہے کل نہیں ہے, ہم اسی دولت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ماندار ہو, ہمارے پاس یہ اسباب و وسائل ہو. یہ دولت کب تک, جیسا کہ ابھی آپ نے سنا, اگر آپ ان کو نیک بنا کر کے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نیکوں کو ظاہر نہیں کرے گا. اللہ یتولی الصالحین, اللہ نیک لوگوں کا جو ہے ولی اور ان کا دوست ہے, ان کے کاموں کو بناتا ہے. وہ جو سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. وہ ایک دیوار جس انطاکیہ نامی شہر میں پہنچے تھے, وہ ایک دیوار جو ہے جھکی پڑی تھی, بس گرنے کے قریب تھی. ان لوگوں نے ان کی میزبانی بھی نہیں کی, لیکن حضرت خضر نے جو ہے اس دیوار کو ہاتھ لگا کر ٹھیک کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اشکال ہوا کہ ایسے جو ہے بے مروت لوگ جنہوں نے مہمانوں کی میزبانی کا حق بھی ادا نہیں کیا, ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی کیا ضرورت تھی. خیر, ان کی جدائی کے موقع پر حضرت خضر نے اس دیوار کی درستگی کی جو علت بتائی کہ کہنا وہ ماں واضح صاحب رحمانی نے قول نقل کیا ہے, اس کی بارہویں پیڑھی کے اوپر جو ماپ تھا وہ دیکھا. بارہویں پیڑھی اندازہ لگاؤ, بارہویں پیڑھی والے ماپ کی نیکی کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کی حفاظت فرمائی. اگر ہم نیک بنیں گے, اپنے اولاد کو نیک بنانے کا اہتمام کریں گے, تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کرے گا. لیکن ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کو اچھے اخلاق سے آراستہ کریں. یہی سب سے اعلیٰ اور عمدہ تحفہ ہے جو باپ اپنے اولاد کو دے سکتا ہے. جو یہ کریم ساتھ کا اشار ہے, ماں نہل والد ولد نہلی اب ظلمی ادبی حسنی, کسی باپ نے اپنے اولاد کو اس سے بہتر کوئی گفٹ اور ہدیہ نہیں دیا. وہ کیا ہے؟ اچھا ادب. اچھا ادب اپنے اولاد کو دولت ہم نے کیا نہیں رکھا, آپ نے اس کو کروڑ پتی بنا کر کروڑ پتی کی دولت چھوڑی ہے, لیکن بد اخلاق جواری جوا کھیلا شرابی ہے, اتنے دنوں تک یہ دولت رہے گی, بلکہ یہ دولت تو اس کو اور زیادہ بگاڑے گی. نیکی آدمی کو کامیاب بناتی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کو ان اوصاف اور نبیوں سے آراستہ کرنے کے لیے محنت کریں. اسی کی ضرورت ہے اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف جان لینے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق و دعا کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہم صل و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى بأدب ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کروا, ہمارے والدین, ہمارے اہل و عیال, ہمارے بھائی بہن, ہماری اولاد در اولاد, ہمارے عیدار و اقارب, ہمارے اساتذہ و مشائخ, ہمارے دوست اور احباب, ہمارے محسنین و متعلقین, محسنین و مجاہدین, اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا, جن سے دعاؤں کے طور پر رکھے ہوئے ہیں, اور تمام مؤمنین مؤمنات, مسلمین و مسلمات, پوری امت محمدیہ, ہمارے چھوٹے اور بڑے, ظاہر اور پوشیدہ, غیر اور پچھلے, سارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری سیاحت کو حسنات سے مقدر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری مرضیات کا ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اللہ تمہارے توفیق و سعادت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ اولاد کی نسبت سے جو ذمہ داریاں نے ہم پر تعلیم و تربیت کی لائن سے ڈالی ہیں, ان تمام ذمہ داریوں کو پوری امانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ تو اپنی شان ربوبیت سے ہماری اولادوں کی تربیت فرما کر ان کو عقائد حق کا علوم نافع ہمارے صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما کر ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے سفر جاریہ وہ ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما ہم کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حضرت مندوں کے حضرت پوری فرما جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اسے نجات عطا فرما اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما شروع برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما ارے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما اپنا تقبل منا انك انت السميع العليم فتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين
چلو